فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بيتي محمد وعلى محمد. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى آله. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم نے انسان کو کچھ خاصیتوں خصلتوں کے ساتھ خلق فرمایا ہے. ان خاصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی گزار کی زندگی گزار سکتا ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ ملے گا، اس کے بعد اپنی زندگی میں جو صلاحیتیں ہیں ان کو پروان چلا سکے گا. اگر تنہا ہو، اکیلا زندگی گزارے، تو اس کی صلاحیتیں پروان نہیں چڑھتی، اس کمال پہ اس کو پہنچنا چاہیے، پہنچ نہیں سکتا. اب چونکہ انسان ایسا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کے زندگی گزارنا ہے، اس کے قوانین بھی پھر خدا نے مطالع نہیں دیے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کے قوانین کیا ہوں گے. اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کا جو معاشرہ ہے بہت پیچیدہ ہے، بدن بھی پیچیدہ ہے. اتنی میڈیکل سائنسز کی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ بدن میں کیا ہے، لیکن سوسائٹی بدن سے زیادہ پیچیدہ ہے. اگر بدن اتنا پیچیدہ ہے کہ بعض اوقات کوئی کیمیکل چند گرام کا ہو انسان کو قتل کر سکتا ہے، زہر اگر انسان چند گرام بھی کھا لے تو قتل ہو سکتا ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں سوسائٹی کتنی پیچیدہ ہوگی کہ اگر اس میں کوئی کام تھوڑا سا بھی غلط انجام پا جائے، نہیں معلوم اس پوری سوسائٹی کو تباہ کر سکتا ہے. صرف ایک فرق کے ساتھ، بدن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کچھ مدت میں پتہ چل جاتا ہے. ایک انسان نے فرض کی جگہ زہر کھا لیا یا کوئی بری چیز کھا لی، تو خدا نے متعال نے بدن کے اندر ایسا نظام رکھا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر واضح ہو جائے گا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے. لیکن سوسائٹی میں اگر کوئی چیز غلط ہو جائے، اس کا اثر ظاہر ہوتے ہوتے بعض اوقات دسیوں سال لگ جاتے ہیں. بعض اوقات نسلیں لگ جاتی ہیں, کئی نسلیں گزر جاتی ہیں, تب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو دو نسل پہلے غلطی ہوئی تھی اس کا اثر اب یہ ہوگا. تو رائے حل بہت آسان ہے کہ انسان خدا نے اتار کے بتائے ہوئے دین کے اوپر چلے. اگر اس کے دین کے اوپر چلتا ہے تو مطمئن ہے کہ دین اس خدا نے دیا جس نے معاشرہ بنایا, اس کو پتا ہے اس معاشرے کو کیسے چلنا ہے, تو ہم مطمئن ہو کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, کمال بھی حاصل ہوگا, جو معاشرے میں ساتھ رہنے کے وفائد ہیں وہ بھی مل جائیں گے, اور ہم سب لوگ خدا نے اتار کی بندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے والے. اسی خدا نے اس معاشرے کی ہدایت کے لیے امامت رکھی ہے. خدا نے تعالیٰ حکیم و خبیر علیم جانتا ہے کہ یہ معاشرہ بغیر امامت کے نہیں چل سکتا. امامت کی کوئی ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہے کہ اگر اس کی جگہ کچھ اور رکھ لیں, مثال کے طور پر امامت نہ ہو صرف خلافت ہو, نہیں چل سکتا, امامت چاہیے. پھر اس نے سب کو ذمہ دار قرار دیا کہ وہ اس امامت کے تابع دار بنے, اس امامت کو کی پیروی کرے, اور جو قوم اس امامت کی پیروی کرے گی, فرما برداری کرے گی, قدردانی کرے گی, وہ قوم فلاح حاصل کر جائے گی, کامیابی حاصل کر جائے گی. البتہ یہ علیحدہ مطلب ہے کہ ہمارا کامیابی کا معیار کیا ہے, خدا کا کامیابی کا معیار کیا ہے. ہم لوگوں کی کامیابی کا معیار معاشی ترقی ہے. کسی بھی معاشرے کے بارے میں پوچھیں کامیاب معاشرہ ہے ناکام معاشرہ ہے, تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں کتنا کما لیتے ہیں. اگر کما لیتے ہیں تو کامیاب ہیں, نہیں کماتے تو ناکام ہیں. خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ یہ معیار نہیں ہونا چاہیے. اس کے نزدیک شاید اطاعت ہونا چاہیے, کمال ہونا چاہیے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تو اس نے ہم سب کو ذمہ دار قرار دیا کہ ہم امامت کی پیروی کریں. ہم نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں کبھی کبھی مسلمات کو قبول کرتے ہوئے اس بات کو جائزہ لینا چاہیے, ہم پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ہم قدردانی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. مثال کے طور پر اب آپ ہم سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, پوری دنیا کے سامنے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم امامت کے ماننے والے ہیں. ماننے والے ہیں, قدردان ہیں, امامت کے پیروکار ہیں. اس کا تھوڑا سا آج جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہماری امامت کی پیروی کہاں تک پہنچی, ہم نے امامت کی پیروی میں کیا کیا ہے, اور آیا اتنا کافی ہے؟ چونکہ اگر امامت کی پیروی میں اتنا کافی ہے تو پھر مزید جدوجہد جو ہے وہ سمجھ لیجیے ایکسٹرا جدوجہد ہے. لیکن اگر امامت کی پیروی میں یہ جدوجہد کافی نہیں ہے تو پھر ایک بہت بڑا نتیجہ ہے, پھر فخر کس بات پر ہے, پھر دوسروں کے مقابلے میں برتری کس بات کی ہے؟ آپ کے ذہن میں ہوگا ہم نے عرض کیا تھا کہ قومیں مصنوعی برتری کے خواب دیکھتی ہیں. ہماری دوسروں کے مقابلے میں برتری کیا ہے کہ ہم امامت کے ماننے والے ہیں؟ تو ابھی جائزہ لے لیتے ہیں, امامت کے ماننے کا ہم نے حق ادا کیا ہے تو چلو ہماری برتری ہے, واقعا برتری ہے. لیکن وہ امامت کے ماننے والے نہیں ہیں, حق ہم نے بھی ادا نہیں کیا, برتری کس بات کی؟ ایک اعتبار سے ہم زیادہ مشکل میں پھنس گئے, وہ امامت کو جانتے نہیں تھے, ہم تو امامت کو جانتے بھی تھے, تو زیادہ ہماری لیے زیادہ مشکل پڑ جائے گی. پھر یہ سوال زیادہ ہوگا. ہاں یہ کہ آخری گہرائیوں میں آخرت کی ان کے لیے جگہ مشکل ہوگی, ہماری جگہ آسان ہوگی. لیکن جو سوال ہوگا وہ تو ظاہر ہم سے زیادہ شدید ہونا چاہیے کہ بھائی تم تو پہچان گئے تھے, تم تو مان گئے تھے, پھر تم نے کیا انجام دیا؟ تو بجائے یہ کہ ہم اپنے اوپر وہ جو ہم فارسی میں کہتے ہیں تم مجھے حاجی کہو میں تمہیں حاجی کہوں, اس کے بجائے ہم ایک ریالسٹک ویو لیں, حقیقت میں دیکھیں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. اور معذرت کے ساتھ عرض کروں گا ہم لوگوں کے جو پرانے محلے ہیں ان میں یہ برتری طلبی زیادہ ہے. شاید میں باہر رہنے کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں, شاید نامعقول ہو, کوئی کہہ کہ نہیں آپ کو تجربہ نہیں ہے, شاید ایسا ہی صحیح بھی کہہ رہا ہوں, لیکن باہر دیکھتے ہوئے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کیونکہ ٹریولنگ کافی زیادہ ہے, تو پاکستان کے مختلف گوشوں میں دنیا کے مختلف کونے میں آنا جانا بہت زیادہ رہتا ہے, مختلف جگہوں پر مختلف جہاں پہ اہل بیت کے ماننے والے رہے ان سے ملتا رہتا ہوں. تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا دس بستہ کہ آپ کے ذہن میں یہ برتری طلبی زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے. اسی خاطر یہاں پڑھنے سے میرے جیسا آدمی گریز بھی کرتا ہے, کیونکہ جو لوگ پہلے سے ہی سوچے بیٹھے ہیں کہ وہ دوسروں سے برتر ہیں ان کے سامنے یہ ثابت کرنا ہی مصیبت ہے کہ آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے. کیسے اصلاح کیسے ہوگی جب وہ پہلے سے سوچے بیٹھے ہیں کہ ہم دوسروں سے برتر ہیں؟ نہ صرف یہ کہ مد مقابل دوسرے فرقوں سے بلکہ اندر خود فرقے کے ہم برتر ہیں, تو بھائی پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اس خاطر تو آپ گریز بھی کرتے ہیں یہاں آنے سے کہ بھئی یہاں پہ آئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی کسی کیسے ثابت کریں گے؟ تو اب جرات کر کے دو دن لگا کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ خرابی ہے، اور آپ کے اظہارات سے، رد عمل سے یوں لگا جیسے آپ کی سمجھ میں یہ بات کسی حد تک آ رہی ہے کہ ہاں کچھ خرابی ہے. اب کچھ خرابی ہے تو اب پھر اس بات کو بھی سن لیں، برتری کا خواب کس بات کا ہے؟ کس چیز میں برتری ہے؟ ابھی دیکھے لیتے ہیں، امامت کی پیروی کا جائزہ لے لیتے ہیں. امامت کی پیروی میں ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اور اس کا آسان ترین راستہ یہ ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہوں اگر ہم امیر المومنین کے دور میں ہوتے تو ہمارا گریڈ کیا ہوتا، ہمارا مقام رتبہ کیا ہوتا. ابھی جائزہ لے لیتے ہیں، اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. مریض جب تک اس بات کو نہیں سوچے کہ میں مریض ہوں، وہ علاج کیوں کروائے گا؟ پہلے تو یہی سمجھ لیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کافی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آگے کی بات کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یوں تصور میں لاتے ہیں جیسے ہم امیر المومنین کے دور میں ہوں، یوں تصور کر لیتے ہیں جیسے ہم اور آپ اس محلے میں رہتے والے لوگ، دوست احباب جو یہاں تشریف فرما ہیں، ہم سب لوگ امیر المومنین کے دور میں ہوتے. اب ہم دیکھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اور جو وہ ہم سے چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، اس سے ہم کچھ اندازہ لگا سکیں گے، ایک معتدل اندازہ لگا سکتے ہیں. مثلا جو ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے، مثال کے طور پر میں امیر المومنین کے دور میں رہتا ہوں اور میں نے اپنا نام، اپنے بچوں کا نام امیر المومنین کے خاندان کے نام پہ رکھا ہوا ہے. چلو یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے کہ مثلا میں نے ان کے دشمنوں کے نام پہ اپنے نام نہیں رکھے، میں نے ان کے اور ان کے خاندان کے نام پر اپنے نام رکھے ہیں. لیکن سوال ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ کہ اہل بیت کے اپنے دور میں ان کے بہت سارے اصحاب ایسے ملتے ہیں جو دوسروں کے نام پر تھے، اس کا مطلب ہے کوئی بہت زیادہ قبیح عمل نہیں تھا کہ مثلا دوسروں کے بھی نام رکھے جاتے تھے. بعد میں جا کر معاملہ تھوڑا سا تفریق میں پڑ گیا اور ناموں کے اوپر فیصلے ہونے لگے کہ یہ نام اس قوم کا یہ نام ہوگا، اس قوم کی یہ نام ہوں گے، ورنہ شروع میں یہ نہیں تھا. مثلا بہت سادہ سا کام یہ، آپ شہداء کربلا کے شہداء کے اسامی دیکھیں، لیکن یہ نام اب ہمارے یہاں رہیں کیا؟ نہیں ہیں، اب ہمارے یہاں یہ نام نہیں ہے. اچھا ان سے نزدیک تو ہم نہیں ہیں، ان سے نزدیک تو نہیں ہیں، اہل بیت سے ان سے زیادہ نزدیک تو نہیں گئے نا، انہوں نے رکھے میں. اس کا مطلب ہے ان ناموں کے رکھنے سے کوئی غلط بہت برا اثر نہیں ہونا تھا، اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑا معیار نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم نے ایک اچھا کام کیا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم دشمنوں کے نام پہ رکھے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے. جن لوگوں میں یہ نام نہیں تھے انہوں نے ہم سے بلا مقابلہ بہت بڑی فضیلت لے لی. اگر نام ہونے نہ ہونے سے فضیلت بن رہی ہوتی تو ان کو فضیلت نہیں ملنی چاہیے تھی، جبکہ ان کے نام مخالفین کے نام پہ تھے اور ان کو اتنی بڑی فضیلت مل گئی. اس کا مطلب ہے نام ہوتے یا نہ ہوتے بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے، اصل کچھ اور ہے. ہاں ابھی بھی نام رکھنا اچھا ہے. سب کو مجھ سے پوچھے تم نے اپنے بچوں کے نام کیا رکھے ہیں، میں نے اپنے بچوں کے نام بھی اہل بیت کے نام پہ رکھے ہیں کیونکہ ناموں میں بھلائی ہے. لیکن میں کہوں چونکہ میں نے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پہ رکھے ہیں بس یہ میری فضیلت ہے، نہیں فضیلت نہیں ہے، یہ بھلائی ہے، اچھا ہے، ان ناموں سے کوئی بہتری ملے گی لیکن اس سے فضیلت نہیں ملے گی. میں کہوں خدا متعال سے اے خدا میرا قیامت کے دن مقام ہو، کیوں میرے چار بچوں کے نام اہل بیت کے نام پر تھے، نہیں اس سے فضیلت نہیں ملے گی، بھلائی ملے گی فضیلت نہیں ملے گی. بس ہم سب نے اپنے سارے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پہ رکھ لیے، اس سے فضیلت مل جائے گی؟ نہیں فضیلت نہیں ملے گی. ہاں بھلائی ملے گی، گھر میں مولا علی کا نام پکارا جائے گا، اس سے بھلائی ہوگی. اچھا اس کا ایک الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے، بچے کا نام علی ہے، نعوذ باللہ تعالی میں اسے گالی دے رہا ہوں، اب الٹا اثر ہوگا. بچی کا نام بی بی کے نام پہ ہے، میں اسے تھپڑ مارتا ہوں، اب اثر الٹا ہوگا. عیناً روایت میں لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، ایک آدمی چھٹے امام کے حضور حاضر ہوا، درود بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتایا اس نے کہ میرے گھر میں ولادت ہوئی بچی کی، پوچھا نام کیا رکھا ہے، فرمایا اس آدمی نے کہا میں نے یہ نام رکھا ہے، بی بی کا نام لیا. جیسے امام نے سنا اس نام کو بار بار دہرایا، فرمایا اے شخص اب اس بچی کو تھپڑ نہ مارنا. صحیح اچھا ہم اپنے ناموں کا احترام کر رہے ہیں کیا؟ نہیں. بچے کا نام مقدس نام ہے, اس کو گالی بھی دے دیتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اچھا اس سے اچھا اثر پڑے گا؟ جو اچھا اثر پڑنا تھا وہ بھی الٹا ہو گیا. کس وجہ سے؟ نہ اس وجہ سے کہ نام کیوں رکھے, اس وجہ سے کہ وہ گالیاں کیوں بکتے ہیں, بچوں کو کیوں مارتے ہیں. الٹا ہو گیا. ایک اچھائی تھی, اس اچھائی کا اثر ملنا تھا, ہماری ایک اور برائی کی وجہ سے اس اچھائی کا اثر بھی نہیں مل رہا. الٹا ہو گیا اثر. اب الٹا برائی اٹھانی پڑ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان ناموں کی توہین بھی کر رہے ہیں. اس توہین کے ساتھ بہتر تھا کہ نہ رکھتے. پھر اب قانون واضح ہے نا, کوئی یہ نہ کہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کے نام اہل بیت کے نام پہ نہیں رکھنے چاہیے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں رکھنے چاہیے. برائی ختم ہونی چاہیے. یہ گالی کیوں دے رہے ہیں آپ؟ اس نام مقدس کو استعمال کر کے گالی دے رہے ہیں, تو آپ الٹا کر رہے ہیں. آپ نے بچے کا نام اس لیے رکھا تھا امیر المومنین کے نام پر کہ اس سے برکت ملے گی, آپ برکت کو ضائع کر رہے ہیں. بچی کا نام اس لیے رکھا تھا پاکیزگی ملے گی. اس کو پکار کے اس کو ڈانٹتے ہیں غلط طریقے سے, غلط زبان سے تھپڑ بھی مار رہے ہیں. روایت میں لکھا نہیں مارنا ہے اس کو, اب مار کیوں رہے ہیں؟ اچھا یہ روایت ہم سب نے سنی ہے نا کہ مثلا بچی کا نام اگر یہ رکھا ہے تو تھپڑ نہیں مارنا. میں نے کوئی نئی تو نہیں کہی آپ کے سامنے. میں معمولاً کوشش کر رہا ہوتا ہوں دین کی کوئی نئی بات نہ سناؤں لوگوں کو, کہ بعد میں وہ کنفیوز ہو جائیں کہ پھر یہ نئی بات سنی ہے, 14 سال میں نہیں سنی تھی, پہلی دفعہ سن لی ہے. البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی معاشرے نے دین کو اچھی طرح سے نہ سمجھا ہو تو کوئی نئی بات بھی سننے کو مل جائے. لیکن بہرحال ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کوئی نئی بات نہ سنائے. تو یہ روایت مشہور روایت ہے, سب پڑھتے ہیں. لیکن نہ جاننا مشکل نہیں ہے ہماری, نہ کرنا مشکل ہے. جانتے ہم سب کچھ ہیں, نہ کرنا مشکل ہے. بس ایک بات ہو گئی, ہم کہیں مولا ہم میں ایک فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ ہم نے آپ کے خاندان کے نام پہ نام رکھے ہیں. اچھائی ہے, فضیلت نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ جو اچھائی ملنی تھی وہ بھی تم نے ضائع کر دی اپنی ایک اور غلطی کی وجہ سے, زبان کے خراب ہونے کی وجہ سے. اور خدا ہمیں اس مشکل سے محفوظ کرے کہ ہم زبان کے اچھے ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. ایک روایت اور عرض کرتا چلوں, چونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے معاشرے کے اندر کوئی اصلاحی کام ہو جائے, بہتری آئے, لوگ دیکھ کر کہیں یہ اہل بیت کے ماننے والے, نہ کہ وہ دیکھ کر کہیں یہ کیسے اہل بیت کے ماننے والے. ہمارے پاس روایت موجود ہے, ایک آدمی نے ایک غلام کو گالی دی. آزاد عرب, اس معاشرے کے اعتبار سے لوگوں کی کیٹیگری میں آزاد تھا یا غلام تھا, عرب تھا یا غیر عرب تھا. تو یہ آدمی آزاد تھا اور عرب تھا, اور اس نے جس کو غلام دی گالی دی وہ غلام تھا اور عجم تھا. اس زمانے کی کیٹیگری کے اعتبار سے جس کو گالی پڑی تھی وہ پست تھا, غلام بھی تھا اور عجم بھی تھا, اور وہ جو آزاد تھا اور عرب تھا وہ امام کے ساتھ کھڑا تھا. جیسے اس نے گالی دی, امام نے کہا آئندہ سے ہمارے ساتھ نہیں چلنا, آئندہ سے ہمارے ساتھ نہیں چلنا. کہا, اس نے کہا مولا احانت کی معذرت چاہتا ہوں, بے احترامی کی معذرت, میں نے غلام کو گالی دی ہے. فرمایا گالی دینے والا ہمارے ساتھ نہیں آئے گا. اب ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کیا؟ کیا کیا فضیلت, کس فضیلت کا خواب کیوں ہے پھر ہمارے ذہن میں؟ کس بات کی فضیلت ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا واقعا. ہم کس فضیلت کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ کہیں ہم اسی غلطی میں تو نہیں پھنستے جا رہے ہیں, مصنوعی فضیلت اپنے لیے بنا رہے ہیں. تو مثلا ہم نے کیا کیا, نام رکھے, میں نے اس کی اچھائی کی لیکن فضیلت نہیں ہے, اور وہ اچھائی بھی ضائع کر دی ان گالیوں کی وجہ سے. اور ان گالیوں کی وجہ سے جو کچھ اثر تھا, روایت بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ اہل بیت نے اس کو قبول نہیں کیا. فرمایا جو گالیاں دینے والا ہوگا وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا. پتہ نہیں گالی دینے والے کو شفاعت ملے گی کیا؟ وہ دنیا میں دو قدم ساتھ چلانے کو تیار نہیں ہے. آخرت کے دن میدان محشر میں اپنے ساتھ کھڑا کرنا پسند کریں گے؟ مشن میں نہیں آیا ہوا تھا. مشکل لگتا ہے جو اس عادت کے ساتھ دو وقت کے لیے اپنے ساتھ کھڑا کرنے کو تیار نہیں ہے. میدان حشر میں شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ چلنے والا, شفیع ساتھ لے کے چلے. وہ دنیا میں ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے, تو ساتھ لے کے کہاں چلیں گے پھر گالی دینے والے؟ اور رائج ہے, رائج ہے معاشرے کے اندر. خدا انشاءاللہ محفوظ کرے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. بس ہم نے ان کے نام پہ اپنے نام رکھے, ایک کام کیا. چلیے آگے, اور کیا کیا ہم نے؟ نہیں کہ میں کہنا چاہوں ہم نے سب غلط کیا، میں دیکھنا چاہوں ہم جو اچھا برا کیا وہ دیکھ لیتے ہیں. مثلا دوسرا کام یہ کیا، فرض کر لیتے ہیں مولا سے کہا کہ مولا جس دن آپ غمگین ہیں ہم بھی غمگین ہیں، جس دن آپ خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں. یہ ہم نے کیا، ہم نے شہادت کو شہادت پہ غم منایا، ولادت کے اوپر خوشی منائی، ان کے غم میں غمگین ہوئے ان کی خوشی میں خوش ہوئے، یہ ہم نے کیا. تو مثلا میں اگر ام المومنین کے دور میں ہوتا تو میں ان سے کہتا کہ مولا جس دن آپ نبی اکرم کی وفات کی تاریخ تھی، جس دن سیدہ کی شہادت کی تاریخ تھی ہم غمگین ہو گئے، اور جس دن آپ کے فرزند پیدا ہوئے تھے ان دنوں میں ہم عید مناتے ہیں. مولا قبول کریں گے، یہ اچھی بات، یہ اچھی بات. صرف ایک احتیاط کے ساتھ، اگر اس عید کے درمیان گناہ کرتا ہوں تو انہی مولا نے کہا تھا کہ کل یوم لا یعص اللہ تعالی فیہ فہو عید. مجھے یاد ہے سید الشہداء کا 1400 سالہ جشن ولادت انچولی میں ایک گلی میں کانسرٹ کے ذریعے سے ہوا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کالج کے نزدیک تھا میں. سید الشہداء کا 1400 سالہ جشن ولادت ہو رہا تھا، گلی میں کانسرٹ ہوا تھا. صحیح ہے، اہل بیت کی تاریخوں کے اوپر تھا یہ تاریخ منا رہا ہوں، ناچ رہا ہوں، یہ انہیں پسند ہے؟ کس دین میں پسند ہے، کس مکتب میں پسند ہے؟ بنی امیہ کے مکتب میں پسند ہے. ناچ گانا رقص بنی امیہ کا کلچر تھا، ہم نے کیوں اختیار کیا؟ عید کا دن ہے، خوشی منانے کو کہا تھا، نہ کہ گناہ کرنے کو. گناہ کرنے پہ تو وہ عید کا دن مانتے ہی نہیں ہیں. اب ہم 13 رجب کو گناہ کریں، 15 شعبان کو گناہ کریں اور مولا سے کہیں ہم نے آپ کا دن منا لیا، یہ منانا ہے؟ کہاں کا منانا، اس کو منانا کہتے ہیں؟ یہ تو بنی امیہ کی سیرت ہے، اس کو دیکھ کر تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہم بنی امیہ میں بنی ہاشم میں کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ. اس پر فخر بھی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے. یہ کون سا احسان کیا اہل بیت پر، یہ کون سی اچھائی کیا اہل بیت کے ساتھ، ان کے دنوں کو گندا کیا، ان کے دنوں کا نام بدنام کیا. دنیا دیکھیں، ہماری ویڈیوز بناتے ہیں، پھر دنیا انٹرنیٹ کے اوپر ڈالتی ہے کہ یہ شیعہ ہیں، یہ 15 شعبان کو یہ کر رہے تھے، 13 رجب کو یہ کر رہے تھے، کیا ہو رہا ہے، یہ ہم دن منا رہے ہیں. ایک آدمی امیر المومنین کے پاس پہنچے کہ میں آپ کے فرزند کی ولادت کا جشن مناتا ہوں رقص کر کے، اور شاہ خراسان کے اطراف میں لڑکیاں اور لڑکیاں مل کے رقص کرتے ہیں، یہ جشن منایا ہے. پہلی ذوالحجہ کو امیر المومنین اور بی بی کا نکاح ہوا، ازدواج ہوئی، اس کی یاد میں رقص کیا ہے، یہ منایا ہے؟ یہ اہل بیت کے ساتھ اچھائی کی ہے، یہ ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے، کون سا کارنامہ ہے یہ؟ ہاں جو صحیح ہے وہ صحیح کیا، مثلا کسی نے ولادت کے دن غربا میں کھانا تقسیم کیا، ہاں یہ صحیح کیا، وہ بھی یہی کرتے تھے، وہ بھی اپنی خوشی پر غربا میں کھانا تقسیم کرتے تھے. جب امام کی ولادت ہوئی، نبی اکرم نے عقیقہ کروایا، غریبوں کو بلایا، 3 دن تک کھانا کھلایا مثال کے طور پر، ہاں یہ کرتے تھے، غریبوں کو کھلاتے تھے، احترام سے کھلاتے تھے. اچھا ہم لوگ ایک اور مشکل ہے، میں جب بول ہی رہا ہوں تو یہ بھی بول دوں، ہم لوگ 2 کھانے کرتے ہیں، ایک وہ جو غریبوں کے لیے ہوتا ہے اسے بھجوا دیتے ہیں، اور ایک اپنا دسترخوان علیحدہ بھجواتے ہیں. یہ خود معاشرے کی تقسیم کی ہوئی آبادی میں ایک اور تقسیم میں اضافہ ہے، دینی اضافہ، کہ غریب کے لیے بھجوائیں گے اپنے لیے دسترخوان لگائیں گے. کیوں، اس کو نہیں بلانا ہے کیا، اس کو کیوں نہیں بلاتے؟ یا آپ جاؤ اس کے گھر پہ، ان کے علاقے میں، وہاں بیٹھ کے کھانا کرو تو وہ بھی بیٹھے، یا ان کو بلاؤ اپنے علاقے میں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کرو. یہ کیا کہ ان کو کھانا علیحدہ بھیج دیا، اپنے لیے کھانا علیحدہ رکھا ہوا، تو اب تقسیم کر رہے ہیں. حب اہل بیت میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ سب صحیح نہیں ہو رہا ہے، اس سے ہم تباہ ہو رہے ہیں، اس سے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کا احیاء نہیں کر رہے اور خرابی کر رہے ہیں ہم لوگ. تو مثال کے طور پر میں نے ایک اچھا کام کیا، میں ان کی خوشی میں خوش ہوا، ان کے غم میں غمگین ہوا، لیکن طریقہ صحیح نہیں کیا. غم میں غمگین ہوا، اب داستانیں بہت زیادہ ہیں، پھر غم میں غمگین ہوا اس میں بھی کچھ نہ کچھ نام و نبود کر گیا. ذاتی طور پر مجھے اچھا نہیں لگتا میں کہوں ہمارا عشرہ، ہماری مجلس، ہمارا زلجنہ، ہمارا تابوت. یہ جو ہم سے منسوب ہے اس کا مطلب ہے کچھ حب نفس میں سے چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ حب نفس میں سے ہے. ہم سے کیوں منسوب ہے یہ؟ کیا ضرورت ہے کہ میں عشرہ کراؤں، پیچھے بینر بھی لگاؤں میں نے عشرہ کروایا؟ کیا ضرورت ہے کہیں سینہ زنی کرنے جاؤں پیچھے ایک بینر لگا کہ کون سی انجو میں نے یہاں پہ آئی سینہ زنی کر دی؟ سید الشہداء نہیں جانتے کون لوگ ہیں، کیا کام کرنا ہے. پتہ نہیں کیوں یہ چیزیں دو اور دو چار کی طرح خلوص کے خلاف ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. پتہ نہیں کیوں میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں یہ بات واضح طور پہ نظر کیوں نہیں آ رہی ہے کہ بھئی یہ خلوص نہیں ہے. مثلا میں کسی سے کہتا ہوں میرا عشرہ اس تاریخ کو ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر یہ میرا ہی ہے، پھر سید الشہداء کا مشکل ہے کہ پھر سید الشہداء کا ہوگی. کیوں نہیں کہتا ہے کہ میں ایک عشرہ کرواتا ہوں؟ یا مثال کے طور پر کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کروا دو، ختم ہو گیا معاملہ. کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اصلا کسی کام کا اعلان کرنا بہت زیادہ اس کو ریاکاری کے خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے. لہذا بہت زیادہ تختیاں لگوانا، بینرز لگوانا اپنے اپنے ناموں کی، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مفید کام نہیں ہونا چاہیے. یہ ریاکاری کے نزدیک لے جائے گا ہم لوگوں کو، اگر نہ کہ مصیبت میں پھنسا دے گا. پتہ نہیں مجھے اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کا سب خلوص کے کچھ نہ کچھ منافی نظر آتا ہے. پر خلوص کام کون سا ہونا چاہیے جس میں کہیں سے کہیں تک کسی کو پتا نہ چلے کہ کون کروا رہا ہے؟ یا مثال کے طور پر کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اعلان کرتے ہیں نام کے تو لوگ زیادہ آتے ہیں، اس لیے ہم نام کا اعلان کرتے ہیں. اس کا مطلب وہ آنے والے بھی خلوص سے نہیں آتے، پھر وہ بھی آپ کی خاطر آتے ہیں، سید الشہداء کی خاطر نہیں آتے. وہ بھی آپ کو دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ تم ہمارے یہاں آئے تھے نا، ہم تمہارے یہاں آئے ہیں. وہ کون سید الشہداء کے لیے آیا؟ تو واقعی کون سید الشہداء کے لیے آئے ہم؟ بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہیں لیکن نہیں معلوم کیوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے، جرات نہیں ہے کسی کے اندر کہے کہ صحیح نہیں ہے. تو یہ سب صحیح نہیں ہو رہا ہے. یہ صحیح ہوتا تو کیا ہوتا؟ پر خلوص ہوتا، نام و نمود نہ ہوتا، دکھاوا نمائش نہ ہوتی. میرے اندر طاقت ہے کچھ دینے کی، میں دوں گا. نہیں ہے طاقت، نہیں دوں گا. پھر اس بات پہ کیوں مر رہا ہوں؟ لوگوں کو عادت ہے، وہ ہمارے یہاں سے اس چیز کا تبرک لیتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اس خاطر ان چیزوں کی تاثیر ختم ہو گئی ہے، ان چیزوں کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے، تقدس بھی ختم ہو رہا ہے. مثلا میرا ذہن اس طرح سے سمجھتا ہے، پتہ نہیں خدا جانتا ہے صحیح ہے. اب دیکھیے اگر آپ کو صحیح سمجھ میں آتا ہے آپ عمل کر کے دیکھیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مجھے کچھ کچھ یاد آتا ہے کہ ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم لوگ علم اٹھانے میں بہت آگے آگے رہتے تھے کہ مثلا کسی طرح علم اٹھائیں. تو ہم لوگ جب علم اٹھانے لگتے تھے تو ہمارے بزرگ پوچھتے تھے کہ بھئی تمہیں طہارت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، وضو کرنا جانتے ہو؟ ایسا نہ ہو تمہیں طہارت نہیں آتی تم نے علم اٹھا لیا. اب کوئی پوچھنے والا ہے کیا؟ اصل اگر صرف ایک بات سوچیں، سید الشہداء کے لشکر کا علم کس نے اٹھایا تھا؟ اصل بچوں کو علم دینا چاہیے. میرا اپنے ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جلوس کے اندر ایک انسان ہو جس کی پاکیزگی کے بارے میں دوسرے لوگ کہیں کہ ہاں یار یہ اچھا آدمی، وہ علم اٹھائے تو علم کا احترام اور تقدس بڑھے گا. ہر اینا غیرہ اٹھا رہا ہے بھائی، یا یہ علم مولا سے منسوب ہے یا یہ منسوب نہیں ہے. اگر یہ منسوب ہے تو احترام کیوں نہیں ہے اس کا؟ منسوب ہے تو احترام کرو. منسوب بھی کر رہے ہیں احترام بھی نہیں کرتے، کہاں سے تاثیر ہوگی اس کے اندر؟ اب کوئی خبر نہیں ہے بھائی یہ بچہ پاکیزہ ہے، اس بچے نے واقعا طہارت جانتا ہے نہیں جانتا ہے، بڑا ہے ابھی چند منٹ پہلے ایسی زبان استعمال کر رہا تھا، بعد میں کھڑے ہو کے علم اٹھایا تھا. بھائی تم منسوب نہیں کیا تھا، مولا ابو الفضل عباس کا علم ہے یہ. تو تقدس نہیں دینا چاہیے تھا ان سب کو ہمیں؟ واضح سی بات، تقدس دینا چاہیے تھا. تقدس خود ہم نے پامال کیا ہے. یہ جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اب مثلا جلوس کا وہ اثر نہیں رہا ہے، اب مجلس کے اوپر وہ تقدس نہیں رہا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو بنیادی ترین شرائط تھی وہ ہم نے زائل کر دی ہیں. مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی ان سب چیزوں کے پیچھے ایک شرائط تھی، شرائط یہ تھی کہ خلوص سے ہوگا، ادب سے ہوگا، احترام سے ہوگا. ये नहीं होगा कि मसलन मेरा है तेरा है, कि इस नाम नमूद नहीं होगी, पैसे की नुमाइश नहीं होगी, इसमें इज्जत फरोशी नहीं होगी, मसलन कोई अपने लिए जान इज्जत बना रहा है माशरे के अंदर, ये सब नहीं होगा, पुरखलूस होगा सारा का सारा काम। फिर इसमें तासीर भी है, फिर इसमें वाकई असर आते हैं, बदकिस्मती से आज नहीं, आज वाजे तौर पर नजर आता है कि ऐसा नहीं। चलिए ये दूसरी चीज थी जो हमने की, वो ये कि हम गए, हमने कहा खुशी में खुश थे, गमी में गम मकमून थे, बात सही है, काम सही है, तरीका कार सही होना चाहिए, तरीके कार में कुछ इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए, वो इंप्रूवमेंट्स हो जाए, ये अहले बैत का साथ देने के बराबर है, ये फजीलत है, ये फजीलत है। मैंने अर्ज किया नाम रखने में फजीलत नहीं थी, भलाई थी, इस काम में फजीलत भी है। क्या फजीलत है? हमने अहले बैत का साथ दिया, हम उनके नाम को दूसरों तक पहुंचाने का एक वसीला बन गए। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, हम नाम को जिक्र करने का सबब नहीं है, वसीला है, हम लोग सबब नहीं है, सबब खुदा का इरादा है, जिसने चाहा है कि अहले बैत का नाम जिंदा रहे, हम लोग सबब नहीं है, हम वसीला है। अच्छे वसीले ना बने दूसरा वसीला ढूंढ लेगा वो, हम सबब नहीं है किसी चीज का। यहां मैं मजलिस नहीं पढ़ूं तो क्या होगा? कोई और पढ़ेगा क्या? खत्म हो जाएगा? मैं अज़ा में नहीं आया तो क्या होगा? कोई और करेगा? मेरे अंदर खुलूस नहीं रहा तो क्या होगा? किसी और के अंदर खुलूस होगा, कोई और करेगा। हम लोग सबब नहीं है, असबाब नहीं है, हम लोग वसाइल हैं। अच्छे वसीले नहीं बनेंगे, एक और वसीला बन जाएगा, हमारा काम नऊज़ुबिल्लाह ताला पीछे रह जाएगा। बस ये फजीलत है, अपने आप को वसीला समझे, उनकी खिदमत करने के हदब से उनके सामने पुरखलूस अपनी एक आजाना हदिये के तौर पर पेश करें, तो ये भी इंशाल्लाह फजीलत है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैंने मौला से कहा, मौला मैंने ये किया और मैंने ये किया, दो काम किए, आया ये हक इमामत के लिए काफी है? मैंने दो काम कर लिए, अच्छा बाकी जिंदगी कहां गुजरी? ठीक है, गम के दिन गम बनाया, खुशी के दिन खुशी, बाकी दिन कहां गुजारे? बाकी दिन अपनी मर्जी से गुजारे। सही, बच्चे का नाम तुमने हमारी मर्जी से रखा, हमारे नाम पे रखा, बाकी बच्चे की तरबियत कैसी की? जैसी भी थी वैसी कर ली। अच्छा, अब ये इतना काफी है हक इमामत की अदायगी के लिए? इससे ज्यादा तो कर भी नहीं रहे ना, इससे ज्यादा तो हम भी नहीं जा रहे। अब मुमकिन है कोई पूछे इससे ज्यादा पे क्या करना था? फिर ये कर लिया, नाम रख लिए बच्चों के नाम पे, खुशी गम उनके नाम पे कर ली, अब और क्या करना था? अब मैं अर्ज करता हूं और क्या करना था। मसलन वो हमसे कह सकते हैं कि मैं रातों को उठ के इबादत करता हूं, तुम लोग करते हो? मैंने मुनाजात सिखाई है लोगों को, अल्लाह के हुजूर गुफ्तगू करो ऐसे करो, तुम लोग करते हो? वो फरमाएंगे हमने नाफिला नमाजें सिखाई हैं, हमने मुस्तहबात सिखाए लोगों को, तुम लोगों की जिंदगी में वो सब है? मैं क्या जवाब दूंगा? मैं कहूंगा मौला मैं नाम रखे हैं, खुशी में खुश हूं, गम में गम है, इससे आगे की खबर नहीं है मुझे। ये कौन करेगा फिर? वो जो अमीर मोमिन के मुनाजात हैं वो कौन पढ़ेगा फिर? वो जो अमीर मोमिन ने दुआएं बताई हैं, ये किसके लिए बताई हैं फिर? वो जो उन्होंने मुस्तहबात बताए, मिसाल के तौर पर जिंदगी के अंदर ये मुस्तहबात हैं, ये मकरूहात हैं, ये भलाई है, ये बुराई है, ये सब किसके लिए है फिर? उसमें हमारा किरदार कितना है? मसलन क्या हमारे माशरे को देखकर कोई ये समझता है कि इसमें अहले बैत के मुस्तहबात पे अमल हो रहा है? हो रहा है, वाजिबात पे मुश्किल पड़ रही है, हराम से बचने में मुश्किल पड़ रही है, मुस्तहबात मकरूहात दूर की दास्तान है। अभी जिस मोहल्ले से गुजरो म्यूजिक की आवाज आती है मुहर्रम के अलावा, बाद वक्त तो अब तो मुहर्रम में भी क्या हो रहा है? ये मुस्तहबात अहले बैत अथार बयान नहीं हुए थे हमारे सामने? मकरूहात मुहर्रमात सब अहले बैत ने बयान किए थे। ये एक बात हो गई, उनकी नमाज, उनकी वाजिबात, उनकी मुस्तहबात, दुआएं, मुनाजात। दूसरी बात, मौला अमीर मोमिनीन फरमाएंगे मैंने जिंदगी में इतने खुतबे दिए, कितने खुतबों में तुम आते हो? चलो अब मैं 1400 साल के बाद कहूं मौला आपके खुतबों में नहीं आ सकता, तो मुझसे कह सकते हैं कि मेरे खुतबे किताबों में जमा थे, पढ़े तुमने? यानी लुबे लुबाब क्या है? वो ये कि अमीर मोमिनीन शहर इल्म का दरवाजा है, इस दरवाजे से इल्म कितना लिया है? मैं उनसे कहूंगा ना कि मैंने नाम रखे हैं और मैं खुशी में खुश हूं, गम में गमगीन हूं, تو وہ مجھ سے پوچھیں گے ٹھیک ہے یہ اچھا تھا جو میں نے اس کی بھی ریزرویشن بتا دیں گے, یہ مشکلات اس کے اندر بھی پیش آ رہی ہیں. باقی میں وہ پوچھ سکتے ہیں وہ دعاؤں کا کیا ہوگا, عبادات کا کیا ہوگا, نہیں ہے. پھر دوسرا مسئلہ وہ جو علم دینے کے لیے آئے تھے, اصل مارکہ علم تھا, اصل مارکہ وہ ہدایت تھی, اس کا کیا ہوگا؟ اب وہ ایک جگہ خطبہ دیتے تو میں پہنچتا, نہیں پہنچتا تو ان کا حق تھا مجھ سے پوچھتے, میں جب خطبہ دیتا ہوں تم ہوتے کیوں نہیں ہو وہاں پہ؟ اب تو میں نہیں پہنچ سکتا, اب تو کتابیں ہیں وہ پڑھی ہیں, نہیں وہ بھی نہیں پڑھی, تو پھر حق امامت کیا ادا کیا؟ نہ ان کی عبادات میں ان کے ساتھ ہیں تقوی اور پرہیزگاری میں, نہ ان کے علم میں ان کے ساتھ ہیں کہ علم ہی حاصل کیا ہو, نہ علم حاصل کیا نہ تقوی حاصل کیا, کیا حاصل کیا؟ امامت کا تیسرا حق, یہ دو حق میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ تقوی اور دوسرا حق ان کا علم. تیسری بات, جب وہ دشمنوں سے لڑنے گئے ظالم کو للکارا, تم نے للکارا تھا؟ بس وہ مجھ سے پوچھیں گے میں نہروان میں گیا, صفین میں گیا, جمل میں گیا, تم آئے تھے ساتھ؟ غونی میں ساتھ نہیں آیا تھا, لیکن میں اس دن خوش ہوتا ہوں جس دن آپ خوش ہوتے ہیں. جس دن جنگ کرتا ہوں اس دن جنگ کیوں نہیں کرتے؟ جس دن میں ظالم کو للکارتا ہوں کہ میں ظلم کرنے نہیں دوں گا, ایک دن ظالم کو برداشت نہیں کروں گا, اس دن تم للکارنے میں ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ جب میں کہتا ہوں مظلوم کا ساتھ دو چاہے تمہیں جنگ کرنی پڑے, تم مظلوم کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ ان سب کا کیا جواب دیں گے؟ تو نہ ان کے تقوی میں ان کے ساتھ ہیں, اور وہ نظر آ رہا ہے معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جس حساب سے جو کچھ ہو رہا ہے, نہ علم میں ان کے ساتھ ہیں کہ ان کا علم بھی ہمارے اندر پھیلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, نہ ان کے جہاد میں ان کے ساتھ ہیں. یہ تین فضیلتیں لے کر اہل بیت آئے ہیں, جس فضیلت کو وہ دنیا کو دینا چاہتے ہیں وہ نام نہیں ہے, تاریخیں نہیں ہیں, یہ تین فضیلتیں ہیں, علم, تقوی اور جہاد. یہ اسلام کی بنیادی فضیلتیں ہیں. اسلام کی بنیادی فضیلتیں ناموں میں نہیں ہیں, اسلام کی بنیادی فضیلتیں ہیں ہم نے علوم اہل بیت سے کتنا حاصل کیا, تقوی اور پرہیزگاری سے کتنا حاصل کیا, ان کے جہاد میں کتنا شرکت کی ہے, یہ اصل ہے. اگر اس میں کچھ نہیں کیا ہے تو پھر ہم نے اصلی کام نہیں کیا ہے, اور اصلی کام نہ کرنے کے بعد ہم فضیلت طلبی کس پہ دکھا رہے ہیں؟ ان کاموں پہ جن پہ انہوں نے للکارا ہی نہیں تھا ہمیں, انہوں نے ہمیں ان کاموں کے لیے نہیں بلایا تھا. میں نے عرض کیا شہداء کربلا وہ نام نہیں ہے لیکن پھر بھی ہیں ساتھ, ٹھیک ہے, نام نہ ہوتے عمل کا مسئلہ تھا. ان کا تقویٰ, ان کا جہاد, ان کی پرہیزگاری, وہ ان کو شہداء کربلا میں شامل کر گئی تھی, گرچہ نام کچھ اور تھے, وہ نہیں ہے جو ہم لوگ رکھتے ہیں معمولا. تو یہ اصل مسئلہ ہے. یعنی اب اگر ہم لوگ جاگنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ سادہ سی بات ہے, جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, کل یا پرسوں, عذر نہ لائیں, بہانہ نہ بنائیں, عمل کریں, عذر و بہانہ ختم کر دیں. ابھی ہر بات کے اوپر جو ہم عرض کر رہے ہیں بہانے دیے جا سکتے ہیں, اس وجہ سے نہیں ہوا, اس وجہ سے نہیں ہوا. فرشتے یہ بہانے قبول نہیں کریں گے, اہل بیت کے محضر میں یہ بہانے قبول نہیں ہوں گے. کل میں مولا امیر المومنین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کی نہج البلاغہ کا مطالعہ نہیں کیا, کیا بہانہ ہے میرے پاس؟ مثلا میرے پاس بہانہ یہ ہے کہ جتنے بھی مولانا آئے تھے ان میں سے کسی نے مجھ سے نہیں کہا تھا نہج البلاغہ پڑھو, تو انہیں کہیں گے میری کتاب تمہارے گھر تھی, تم لے سکتے تھے, تو تم ضروری ہے کہ کوئی تمہیں کہتا کہ پڑھو, خود کیوں نہیں پڑھ لی تھی, خود پڑھ لیتے. اہل بیت کی روایات ایک زمانے میں فارسی میں عربی میں تھیں, تو ہم لوگ کہا کرتے تھے ہمیں نہیں معلوم ان کے ترجمے کیا ہیں. البتہ قدیم زمانے میں ترجمے تھے, پھر گزشتہ 30-40 سال 50 سال میں ان کے اوپر توجہ ختم ہو گئی, لیکن اب پھر دوبارہ جب انقلاب اسلامی کے بعد ان چیزوں کے اوپر توجہ بڑھی تو وہ ترجمے پھر دوبارہ زندہ ہو گئے. اب ہمارے پاس ہر چیز ترجمہ ہوئی بھی موجود ہے, اہم ترین کتابیں ہمارے پاس ترجمہ ہوئی بھی موجود ہیں الحمدللہ. اس کے بعد تصانیف بھی بہت آئی ہیں, تو اب تصانیف بھی ہیں, ترجمے بھی ہیں, نئی کتابیں بھی ہیں, پرانی کتابیں بھی ہیں. اب بھی کوئی کہے میں علوم اہل بیت سے نہ بہرا ہوں, بے بہرا ہوں, کیا عذر ہے اس کے پاس؟ اب کیا عذر ہے؟ اب اردو زبان میں موجود ہے, قابل فہم موجود ہے, اب کیا عذر ہے؟ مثال کے طور پہ میں عذر پیش کروں کہ میرے پاس کتابیں خریدنے کی طاقت نہیں ہے, کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, میرے پاس ہر قسم کی تفریح کے لیے پیسے ہیں, میرے پاس علوم اہل بیت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے جبکہ وہی میری اساس تھا. اچھا اگر یہ جو معاشرے کو ہم متاثر نہیں کر پا رہے اس کے اسباب کو دیکھیں, یہی اسباب ہیں. یہ معاشرہ اس سے متاثر نہیں ہوگا کہ میرے بچے کا نام کیا ہے, یہ معاشرہ متاثر ہوگا میرے کردار سے. آپ کا محلہ اگر چاہتا ہے اپنے محلے کے اندر رہنے والے دوسرے افراد کو متاثر کریں, کس چیز سے متاثر کریں گے آپ؟ آپ اس سے متاثر نہیں کر پائیں گے کہ میں نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا ہے. رکھیں, اچھی چیز ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ کہیں گے ہم کہہ رہے تھے نام رکھنا اچھی تھی, ہم خود رکھتے ہیں. لیکن جو اصل متاثر ہوں گے وہ اس بات سے متاثر ہوں گے آپ نے کردار اہل بیت سے کیا دکھایا ان کو. اس کے گھر میں بھی میوزک بجتا ہے, آپ کے گھر میں بھی میوزک بجتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں میں سید ہوں اور وہ کہہ رہے بھائی یہ کیسے سید ہیں, کیا فضیلت ہے ان کے اندر, کون سا وہ غلط کام ہے جو یہ کرتا ہے میں کرتا ہوں یہ نہیں کر رہا, کیا فضیلت دوں اس کو. ہاں اگر اس کو نظر آ رہا ہوتا کہ دیکھ تیری زندگی گناہ آلود ہے, یہ سید ہے, اس کی زندگی پاکیزہ ہے, خود بخود سر جھکاتا, کہاں جانا تھا اس نے پھر. اس کو پتا ہوتا کہ ہاں میری عبادت کچھ بھی نہیں ہے, یہ سید ہے, اولاد سعادت میں سے اس کی عبادت بہت زیادہ ہے, خود بخود سر جھکاتا. پھر وہ سید ہونے کے ناطے اثر بھی تھا کہ مثلا پہلے لوگ سیدوں کے پاس جا کے دعا کرواتے تھے. ایک بڑے عارف تھے آغا مرتضیٰ کشمیری, فوت ہو گئے. نہ وہ آغا کشمیری جو اس وقت حیات ہیں, ایک پرانے تھے آغا مرتضیٰ کشمیری, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کہنے گے کہ میں کربلا میں تھا سادات, کہنے گے کربلا میں تھا تو ایک عرب نے کہا کہ سید میرے گھر پہ آؤ. دو واقعات سناتا ہوں آپ کو. ایک میں ایک آدمی نے مجھے سنایا, کہنے لگا کہ عراق میں ایک گلی سے گزر رہے تھے, ایک عورت سامنے سے آئی, کہنے لگی کہ اس بچے کے منہ پہ تھوکو. سید تھے, کہا اس بچے کے منہ پہ تھوکو. کہنے لگے کہ کیسی باتیں, کیوں تھوکوں؟ کہنے لگے تو سید نہیں ہے. کہاں سید ہے؟ کہنے لگے سید کی تھوک میں شفا ہے, تھوکو اس پہ. کس سید کی تھوک میں شفا ہے؟ وہ سید جس غیر سید کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے اس کی تھوک میں شفا ہے. مرزا کشمیری, آغا مرزا کشمیری ایک گلی سے جا رہے تھے کہیں پر, ایک عرب نے دعوت دی, عرب کے گھر پہ دعوت آئی تو اب وہ ماننا پڑا ان کو, گئے اس کے گھر پہ کھانا کھا لیا. وہ اپنے بچے کو لے کر آیا ایک شمشیر کے ساتھ, نوزاد بچہ شمشیر کے ساتھ, بچے کے سینے پہ شمشیر رکھی. کہنے لگا میری اولاد آپ کی خادم ہے, گردن قربان کرو, کاٹ دو گردن, پرواہ نہیں ہے. ہم نے آپ کے حق میں حق تلفی کی ہے, جبران کرنا چاہتے ہیں, ان کو خادم بناؤ, اپنا ہماری اولاد کو خادم بناؤ, گردن کاٹنا گردن کاٹ دو, میں باپ ہوں, کوئی پرواہ نہیں. یہ کون سے سادات ہیں جن کا یہ احترام ہے؟ یہ کون سے سادات ہیں جن کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ ہم ہیں وہ, کس بنا پر ہم ہوں؟ اس بنا کہ میرے نام کے آگے سید لکھا ہے؟ نہیں, اس بنا پہ نہیں ہونا چاہیے تھا, میرے کردار کی بنیاد پہ ہونا چاہیے تھا. میری زندگی کہہ رہی ہوتی کہ ہاں یہ سید ہے, تب ہونا چاہیے تھا. اب بتائیے کون سی فضیلت ہے ہمارے پاس؟ علوم اہل بیت اطہار فضیلت ہیں, ان کا تقویٰ, ان کی پرہیزگاری فضیلت ہے, ان کا جہاد دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونا, مظلوم کی حمایت کے لیے کوشش کرنا, یہ سب فضیلت ہے. یہ سب نہیں ہے کسی کے اندر, چاہے سید ہے یا نہیں ہے, کیا فضیلت ہے پھر؟ یہ کافی ہے کہ میں نے نام رکھے ہیں؟ یہ کافی ہے کہ میں ایام مناتا ہوں؟ یہ کافی ہے؟ قطعاً کافی نہیں ہے, طے شدہ ہے کہ کافی نہیں ہے. اب میں اپنے آپ کو کیا دھوکہ دے رہا ہوں کہ کہوں کہ کافی ہے؟ آپ عمل کے میدان میں آئیے, اپنی زندگی کی طرف توجہ فرمائیے. خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے, مجھے اور آپ کو, لوگوں کے سامنے کردار چاہیے. اگر معاشرہ برا ہے اس میں ایک خوبی ہے, اگر کوئی تھوڑا سا بھی بہتر ہوگا تو اس پہ اثر ڈال دے گا. چونکہ سب عمومی طور پہ زیادہ برے ہیں تو اگر کوئی ذرا سا بھی بہتری پہ جاتا ہے معاشرے پہ اثر ڈال دیتا ہے. مثال کے طور پر اتنا صحیح کر لیں, دنیا میں مشہور ہو جائے, سید جھوٹ نہیں بولتا, کافی ہے. جنوبی افریقہ کے اندر, میں افریقہ میں تھا تو کچھ چیزیں اور پتہ چلتی ہیں. جنوبی افریقہ میں ایک زمانے میں دستور تھا کہ اگر قاضی کے سامنے, مجسٹریٹ کے سامنے کوئی مسلمان گواہی دے دیتا تھا تو چاہے مسلمان کے حق میں دے یا کافر کے حق میں دے، مجسٹریٹ فیصلہ کر دیتا تھا. کیوں؟ اس زمانے میں جنوبی افریقہ میں مشہور تھا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، تو ان کا کافر مجسٹریٹ مسلمان کی گواہی پر فیصلہ صادر کر دیتا تھا، چونکہ وہ کہتا تھا کہ اس کی گواہی قطعی ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. کاش ہمارے یہاں مشہور ہو جائے اور ہم اپنے عمل سے ثابت کریں گے تو مشہور ہو جائے گا اہل بیت کا ماننے والا جھوٹ نہیں بولتا. کاش ایسا ہو جائے. اگر ہم صرف اتنا ہی کر گئے، اس سے ہماری ذاتی زندگی بھی سمجھ جائے گی اور جو ہم معاشرے کو دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا. یہ جو ہم اپنے گمانے باطل میں سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم پوری رات لوگوں کو لاؤڈ اسپیکر پر سنائیں گے اس سے یہ لوگ شیعت کی طرف آئیں گے، ہرگز نہیں آئیں گے. آپ اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پوری رات ان کو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر سنائیں کہ آپ یہاں پر عزاداری کر رہے ہیں. آپ کریں، ان کو سنانے کی ضرورت نہیں. ان کو کیا سنائیں؟ ان کو یہ دکھائیں، سنائیں نہیں، دکھائیں کہ ہم سچے ہیں، ہم عبادت گزار ہیں، علم ہمارے پاس ہے، تقویٰ ہمارے پاس ہے، بس. اور آپ کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ تہخانوں میں چھپے ہوئے بھی عبادت گزار ہوئے تو خدا تش تش بام کر دے گا، خدا پھیلا دے گا. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی نے سنا، اب میں یہ سوچتا تھا کہ ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معجزہ آسا طاقت ہے. ایک آدمی نے سنا سعودی عرب میں، کہنے لگا میں سعودی عرب میں تھا، کہنے لگا میں دل چاہتا تھا اہل بیت کے لیے کچھ کروں، وہاں بیٹھ کے کوئی موقع نہیں تھا. اچھا میں عرض کرتا ہوں، جب بھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کچھ کریں تو ہم سمجھتے ہیں بس یاد منا لینا کافی ہے. نہیں، یاد منانا کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے. تقویٰ، پرہیزگاری، عمل، علم، یہ سب چیزیں جو واقعا اہل بیت کی خدمت بنے گی. پھر یاد منانا اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ دسیوں چیزیں اور بھی چاہیے. کوئی یہ نہ سمجھے، میں تو ایک تو اس بات سے بھی ہمیں بہت خطرہ رہتا ہے، یہاں ایک بات کہو مطالب پتہ نہیں کیا کیا نکال کر اس بات کو جو مفید بات ہوگی اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. بہت مشکلات ہیں، بخدا عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بہت مشکلات ہو رہی ہیں اس وقت. اس خاطر اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، اس خاطر معاشرہ بہتری کی طرف نہیں جا رہا ہے، الٹی سیدھی جگہوں پہ جا رہا ہے. یہ ساری مشکلات میں گھر گئے ہیں ہم لوگ. ان سب کے راستے بہت آسان ہیں. تو کہنے کا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں خدمت کیا کروں، تو کہنے کا کہ میں نے یہ کیا کہ اہل بیت کی دعائیں، عربی کی دعائیں، وہ حفظ کر لیں، اور جہاں کہیں بیٹھتا تھا ان دعاؤں میں سے کچھ جملے بولنا شروع کر دیتا تھا. تو ان عرب میں سے ایک تو زیادہ تر جو آج کل عرب ہوتے ہیں ان کو بھی اچھی عربی نہیں آتی، ان کی عربی بہت محلی عربی ہوتی ہے، وہ اچھی عربی نہیں ہوتی جو اہل بیت اور قرآن کی زبان ہے. لیکن کہنے کا ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لٹریٹ ہوتے ہیں، بہت ادبی ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ عربی بہت اعلیٰ پائی کی عربی ہے. تو کہنے کا اسی طرح میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا جو مشہور دعا ہے، مفاتیح الجنان کے اندر بھی ہے، کیف الہی کیف ادعوک وانا انا، بہت مشہور دعا وہاں پر ہے. تو کہنے کا کہ میں دعا حفظ کر دی اور وہ دعا میں نے بولنا شروع کر دی. جب دعا کہی تو ایک مصری بیٹھا ہوا تھا، مصری خشن ہوتے ہیں اپنی طبیعت کے اندر، بہت ٹف ہوتے ہیں. کہنے کا اس کو یہ دعا بہت اچھی لگی. کہنے کا کہ یہ کس کی دعا ہے؟ کہنے کا مجھے دعا سکھاؤ، کس کی دعا ہے؟ تو ان صاحب نے اپنے لیے دستور یہ رکھا تھا کہ وہ کسی بھی امام کی دعا سناتے تھے بولتے تھے مولا امیر المومنین کی ہے. کیوں؟ ان کو یہ کہہ سکتے تھے کہ مثلا چوتھے خلیفہ کی ہے، لیکن اگر کسی اور کی سناتے اگلی نسل میں سے تو پھر اس کو سمجھانا پڑتا، پھر وہ سوال کرتا اور مشکل ہو جاتی. تو وہ اس مشکل سے بچنے کے لیے ساری دعاؤں کو کہہ دیا کرتے تھے مولا امیر المومنین کی دعا ہے. تو یہ دعا بھی کہہ دیا مولا امیر المومنین کی دعا ہے. دونوں اماموں کی ذات پر درود بھیجے محمد و آل محمد. اس مصری نے وہ دعا حفظ کر لی. کہنے کا مجھے بہت اچھی لگی ہے، میں اس کو حفظ کر لیتا ہوں. اس نے حفظ کر لی، اس نے پڑھنا شروع کر دیا. کہنے کہ دو تین دن کے بعد ملا، یہ سب ابھی اسلام آباد میں ہوتے ہیں، دو تین دن کے بعد ملا، کہنے کا تم بہت جھوٹے آدمی. ابھی پریشان ہو گئے، یہ سمجھ گئے کہ کچھ ہوا ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو میں سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ بات پھیل جائے، پھر ہاسٹل کے اندر اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اس سے کہا میں تمہارے کمرے میں آتا ہوں، پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. پھر کمرے میں گئے، اس سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، تم کو دعا سکھائی تو ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہو. کہنے لگا کہ دعا کس کی ہے؟ کہا امیر المومنین کی. کہا جھوٹ بولتا ہوں، ان کی نہیں ہے. اس نے پوچھا کہ بندہ خدا نے معرکہ کیا، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا کہ یہ دعا مجھے بہت اچھی لگی، دن رات میں پڑھتا رہتا تھا، ایک رات کو میں پڑھتے پڑھتے سو گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں ایک راستے کے راستے میں بیٹھا ہوا ہوں، کنارے میں دو نقاب پوش تشریف لائے، دو سوار تشریف لائے، ایک سوار نے مجھ سے پوچھا یہ جو دعا پڑھ رہے ہو یہ کس کی ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا کہ حضرت علی کی، تو انہوں نے کہا یہ علی میرے جد امجد ساتھ ہیں لیکن یہ دعا میری ہے، دعا میری ہے. امام نے نام لیا اپنا کہ میں علی ابن حسین، یہ دعا میری ہے. اب میں آپ سے صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہم اہل بیت کے علوم لے کر ایک قدم آگے بڑھتے 10 قدم وہ ہماری مدد کر دیتے، 10 قدم وہ ہماری مدد کر دیتے، وہ ہماری غلطیوں کو بھی سنبھال لیتے. ایسا نہیں تھا کہ ہم غلطیاں نہ کرتے، ہم غلطیاں کرتے ہیں، وہ ہماری غلطیوں کو بھی سنبھال لیتے. اس آدمی نے غلطی کی نا، لیکن اہل بیت نے اس کی غلطی کو بھی سنبھال لیا، بندہ مخلص تھا. یہ وہ ستم ہے جو ہم نے کیا ہے. ہم نے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے 60 سال وقت ضائع کیا ہے. اگر ہم یہ 60 سال جو ہم نے کیا صحیح کرتے تو یہ ملک آشیا ہوتا. اس ملک میں عزداری پہ بم دھماکے نہیں ہوتے، پورا ملک عزا منا رہا ہوتا. ہم سے ایک کوتاہی ہوئی ہے. وہ کیا کوتاہی ہوئی ہے؟ ہم نے نام پر اور یاد پر اکتفا کر لی، نام اور یاد پہ اکتفا کی، نہ ان کا علم لیا، نہ ان کا تقویٰ لیا، نہ ان کا جہاد لیا، کچھ نہیں لیا. اب وقت ہے، اب لے لیں. کیوں نہیں مانو؟ اب بھی اگر ہم نے نہیں لیا اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ آگے اچھا نہیں ہونا چاہیے. جس حساب سے اب تک معاملہ گیا ہے، ہم لوگوں کی غلطیوں کے نتیجے میں، دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں، اب معاملہ بہت خراب جگہ پہ آ گیا. اب اگر ہم اصلاح کریں اب بھی ممکن ہے، کوئی چیز گزرتی نہیں ہے. معاشرے کبھی کبھی مشکلات میں پھنستے ہیں لیکن اس سے نکلنا بھی ممکن ہوتا ہے. ہم ایک سازش میں پھنس گئے، ہم بری طریقے سے ایک سازش میں پھنس چکے ہیں، لیکن اصلاح بہت آسان ہے. بنیادی ترین اصولوں پہ عمل شروع کر دیں. اگر ہم واقعا چاہتے ہیں، مثلا عاشور کے دن 45 مومنین شہید ہو گئے، شہادت مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. شہادت شہید تو ہونا ہے ہم لوگوں نے، ہم شہادت کی آرزو کرتے ہیں کہ ہم شہید ہوں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل یہ حق جو ان شہداء کا ہے یہ ادا کیسے ہوگا؟ عاشور کے دن شہید ہوئے، مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے، ان کی کوئی تقصیر نہیں تھی، بے گناہ، مکمل بے گناہ اس عالم میں جس عالم میں شہید ہوئے، ان کا حق کیسے ادا ہوگا؟ ان کا حق ہم نے بھی ادا کرنا ہے. حق کی ادائیگی کیا ہے؟ جس مقصد اور پیغام کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس پیغام پہ عمل کون کرے گا؟ ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے، ساری معاشرے کی ذمہ داریاں، رہبری ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گی. خدا نے متعال نے سب کو موقع دیا ہے، ہر قوم کو موقع دیا. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان بننے کے بعد ہم لوگ کافی مضبوط تھے، یہ خدا نے متعال کی طرف سے ہمیں موقع دیا گیا تھا. سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا، پاکستان کی فائنینس، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی تدبیر اور فکر، یہ سب ہمارے ہاتھ میں تھی. اس موقع سے ہم فائدہ اٹھاتے، اپنے عمل کے ذریعے سے اس ملک پہ پرچم اہل بیت لہرا سکتے تھے. بدقسمتی سے ہم نے وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. اب کیا ہوا؟ اب سب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اب سارا معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اب کیا ضرورت ہے؟ اب دو راستے ہیں، یا اسی غفلت میں رہنا ہے، معاملہ اور برا ہوگا، نعوذ باللہ تعالیٰ، نہیں معلوم پھر اور برا کیا ہونے والا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے، کہنا نہیں چاہتے. دوسرا راستہ یہ کہ ہوش میں آ جائیں، علوم اہل بیت سے حاصل کریں، ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری سے حاصل کریں، عزاداری پرخلوص کریں، پرخلوص عزاداری کریں. آپ الحمدللہ، میں اور آپ سید الشہداء کے ماننے والے ہیں. سید الشہداء نے جس انداز میں قربانی دی ہے، یہ پوری دنیا کو اہل بیت کے مکتب سے نزدیک لانے کے لیے بہت ہے، ہمارے لیے بہت کافی ہے. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا، صرف ان کے کردار کے پوائنٹس چاہیے تھے. جو قربانیاں وہ دے رہے تھے ان کو سیکھتے رہتے، جو سیرت وہ دے رہے تھے اس سیرت کو سیکھتے رہتے. ہماری مشکل حل تھی، اور ہم چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہمیں دیے. مثال کے طور پر راتوں کو نکلتے تھے غریبوں کا ساتھ دینے کے لیے، یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ جس غریب کے آگے روٹی رکھی ہے یہ ماننے والا ہے یا مخالف ہے، ساتھی ہے یا گالی دیتا ہے، کچھ نہیں، ساتھ دیتے تھے انسانوں کا. انسانوں کی فلاح و بہبود میں ہم نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جو ایک پوائنٹ اور تھا جو میں کہہ رہا تھا چھوا کے ابھی ذہن میں آ گیا, وہ یہ بھی تھا, ام المؤمنین کا علم, ان کا تقویٰ, ان کا جہاد انسانوں کے لیے ان کی خدمت. راتوں کو نکلتے تھے, محتاجوں کا ساتھ دیتے تھے. آج ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ کام ایتھی کا کام ہے, تو ہم اہل بیت کی سنت ہے, تو ایتھی کا کام کہاں سے ہو گیا؟ یہ اہل بیت کی سنت تھی. وہ محتاجوں غریبوں کا پیٹ بھرتے تھے, وہ آتے تھے پسماندگان جن کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا ان کا ساتھ دیتے تھے. تو ہم نے کیوں چھوڑ دیا, ہم نے کیوں چھوڑ دیا اس بات کو؟ اب کتنے ادارے ہمارے ایسے ہیں جو غریبوں کے لیے ہیں؟ ابھی پاکستان کی اگر پس منظر میں ذکر کریں, فلاں ادارہ یہ 30,000 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہا ہے, وہ 25,000 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے, ہم نے کیوں نہیں بنا دیا؟ ایک ادارہ بناتے, امام وقت کے نام پر غریبوں کا پیٹ بھرتے. ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے کوئی؟ وسائل کی کمی ہے ہمارے پاس؟ جتنا ہم تبرک تقسیم کرتے ہیں مولا کے نام پر, اگر یہ سب غریبوں کو پہنچ رہا ہوتا تو کوئی بھوکا نہیں سوتا پاکستان کے اندر. اگر یہ تبرک صحیح تقسیم ہو جاتا جو ہم امام کے نام پہ تقسیم کرتے ہیں, غریب کو پہنچ جاتا تو کسی نے بھوکا نہیں سونا تھا, ہر بھوکے کا پیٹ بھرتا وقت کے امام کے نام پر. کب تک نمک حرامی کرتا وہ؟ امام کے نام کا کھاتا اور امام کے نام پر کچھ اور کرتا؟ نہیں کر سکتا تھا. کب تک کرتا؟ کبھی تو اس کا سر جھکتا نا امام کے سامنے. ہم نے اپنے نام پہ تبرک بانٹ کر اپنے لیے رکھ لیا وہ سارا ریوارڈ, امام کے نام پہ کیوں نہیں دیا پھر؟ بلا شناخت دے دیتے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے جو دینے والا ہے یہ کون ہے. اب میں کہتا ہوں پہلے میرے گھر پر آئے پھر میں تبرک دوں گا. کیا ستم کیا, پیسے ہی لگانا تھا امام کے نام پر تو اس طرح سے لگاتے کہ وہ امام کے نام پہ جاتا. ایک اور جملہ عرض کرتا چلوں, آپ کی ذہانت تمام کروں, کاش ہم لوگ اپنی زبات کو ختم کر دیں, امام کے نام کو آگے کر دیں, اپنے آپ کو پامال کر لیں, ہم لوگ وہ پل بن جائیں جس پہ چل کے مخالفین امام تک پہنچیں. کاش ایسا ہو جائے. ہم نے اپنے ناموں کے ایک جھنڈے کھڑے کر کے ان لوگوں کو روک لیا اپنے ناموں کے سامنے. ہم اور اہل بیت کے نام کے درمیان ہمارے نام, ان لوگوں کے درمیان ہم لوگ آ گئے. ہمیں بیچ میں نہیں روکنا تھا, ان کو وہاں پہنچانا تھا. اپنے سب کچھ تن من دھن قربان کرتے, اپنے ناموں کو بند کر دیتے, صرف امام کا نام اونچا کرتے, پھر کوئی مشکل نہیں تھی, پھر کوئی مشکل نہیں, پھر یہ معاشرہ کہیں نہیں جاتا, پھر یہ معاشرہ سب اہل بیت کے ماننے والے تھے. لیکن ہم بدقسمت سے کچھ اور کیا. اب بھی وقت ہے, یہ جو آپ الحمدللہ, ابھی میں بار بار ایک بات سوچتا ہوں, یہ کہ سید الشہداء ابھی بھی ہماری گریوں کو قبول کر رہے ہیں, یہ اس بات کی نشانی ہے ابھی ہم بہت دور نہیں گئے, ابھی واپسی کی گنجائش ہے. لیکن خطرناک پہلو یہ ہے کہ بعض دوسری قومیں بھی روتی ہیں. جس دن بی بی کوفہ میں تشریف لائی ہیں, کوفہ رو رہا تھا, بے ظاہر سچا رو رہا تھا, لیکن بی بی نے اس رونے کو قبول نہیں کیا تھا. یہ ہمارے پاس روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے, کوفہ رو رہا تھا اور روتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب آپ کا ساتھ دیں گے. فرمایا نہیں, اب ساتھ نہیں دو گے, تم لوگ بے وفا لوگ. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, ہم اتنی دور نہ چلے جائیں کہ پھر ہمارے رونے کو قبول نہ کریں وہ, جیسے اہل کوفہ کے ساتھ ہو گیا تھا, ان کے رونے کو بھی قبول نہیں کیا تھا پھر انہوں نے. اللہ کرے کہ ابھی ہمارا رونا اس حد میں ہو کہ وہ قبول کر رہے ہیں, وہ قبول کرتے رہے ہیں. ابھی مصائب الحمدللہ ہیں, اور لوگ جب روتے ہیں تو اپنے دل کی گہرائی سے ہی روتے ہیں الحمدللہ, لیکن اس میں عمل کی حقیقت ملنی چاہیے. تو جب آپ اور میں سید الشہداء کے مصائب کا تذکرہ کر رہے ہیں, ان کے خاندان کے مصائب کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور مصائب بہت ہیں, کتنے ہی مصائب ہیں. ایک ہمارے پاس روایت موجود ہے علامہ مجلسی سے, علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ انہوں نے مقتل کی ایک کتاب لکھی سید الشہداء کے مصائب پہ مشتمل. اس کتاب کے اندر لکھنا چاہتے تھے کہ مصیبت کا لمحہ کون سا تھا سید الشہداء کے اوپر. سارے مصائب لکھے انہوں نے, سارے مصائب لکھنے کے بعد آخر میں گویا ایک آخری جملہ لکھنا چاہتے تھے کہ یہ مصیبت سید الشہداء پہ سب سے بھاری گزری تھی, ایسا کوئی جملہ لکھنا چاہتے تھے. تو بہت کچھ سوچا انہوں نے اپنے ذہن کے اندر, کبھی سوچا کہ حضرت علی اکبر کی مصیبت کو سوچوں, کبھی حضرت علی اصغر کی مصیبت کو سوچا. کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہتا تھا کہ کون سی مشکل لکھوں, فیصلہ نہیں کر پاتا تھا. کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی, آنکھ لگی خواب میں, گویا بی بی کی زیارت نصیب ہوئی, تشریف لائیں انہوں نے مجلسی سے ایک عجیب جملہ کہا، کہا مجلسی اس وقت کو لکھو جب میرا بیٹا الوداع کے لیے آیا، جب وہ خیمے میں آخری دفعہ آیا سب سے الوداع کرنے کے لیے، فرمایا اس مصیبت کو لکھو جب سارے یتیم بچے جمع ہو گئے، ساری بیوائیں جمع ہو گئی، دعوت سید الشہداء کو تھام لیا، اے مولا کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے، اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، الوداع کا وقت بہت عجیب وقت تھا۔ بعض روایات کے مطابق جب باہر تشریف لائے، ذوالجناح پر بیٹھے، ذوالجناح سے کہا چلے، نہیں چلا، سید الشہداء نے دیکھا سکینہ ذوالجناح سے لپٹی ہوئی ہے، میرے بابا کو لے کے راجا،
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تو نے غم حسین دیا ہے، اس غم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو کوئی جہاں کہیں بھی عزاداری میں مشغول ہے، اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جن ظالموں نے سانحہ عاشورہ انجام دیا ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم کیا، اگر قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخرالزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما۔ اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔